اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم انقلاب اسلامی کی 43 سالگرہ منا رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی وہ انقلاب کے جس نے اسلام کو اپنی تمام تر اصلیت کے ساتھ دنیا کے سامنے پہچانوایا۔ اس انقلاب سے خوفزدہ دنیا کے تمام تر ظالم ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن انقلاب نے اپنا راستہ خود لیا اور یہ سلسلہ آج بھی الحمدللہ جاری ہے، بلکہ بہت زیادہ توانا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا واقعہ وہ آخری واقعہ تھا کہ جس میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کھل کر دشمن کے سامنے جہاد کیا، ظالم کے سامنے علم جہاد بلند کیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ کھل کر جہاد نہ ہو سکا، حتیٰ کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی غیبت میں فقہا نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور یہی ذمہ داریاں ان کی زحمات تھیں کہ جس کی وجہ سے پیش خیمہ بنی کہ انقلاب اسلامی رونما ہوا، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح انقلاب اسلامی ظالم حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر زحمت دی ہے ممتاز عالم دین جامعہ بعثت کے ٹرسٹی حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی صاحب کو۔ آغا صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
آغا صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں انقلاب اسلامی کے 43 سالگرہ۔ یقیناً یہ ایک بہت زیادہ خوشی کا لمحہ ہے کہ ہم 43 سال پورے ہو گئے آج انقلاب اسلامی کے۔ آغا صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ امام خمینی نے جو ایک نظریہ متعارف کرایا، بظاہر دیکھنے متعارف کرایا نظریہ ولایت فقیہ، تو کیا یہ نظریہ امام خمینی سے پہلے بھی موجود تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم عجل ولیک الفرج وعافیہ والنصر۔ اتفاق ہے کہ متصادف ہو گئے ہیں یہ ماہ رجب اور انقلاب اسلامی ایران۔ ماہ رجب میں ولادت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، کہ جو بھی چند روز ہوا۔ تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں بات، جہاں آپ نے مبارکباد دی وہاں انشاءاللہ اس مہینے اور اس مہینے کی اہم مناسبتوں پر آپ کو مبارک ہو، آپ کی ٹیم کو مبارک ہو جو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ آپ کے ذریعے سے سننے والوں تک پہنچائیں۔ یہاں جو بات میں نقل کرنا چاہوں گا، امام علی نقی علیہ السلام، اگر آپ دقیق مطالعہ کریں، امام جواد علیہ السلام سے شروع کریں، پھر امام ہادی آ جاتے ہیں، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ ان تین شخصیات کی زندگی کا اگر دقیق مطالعہ کریں تو چند بہت ہی نمایاں کارنامے کام کہ جو ان شخصیات نے اتنے سخت حالات میں بھی، کہ جن کو بیان کرنا ہی سخت ہے، جو چند اہم کام کیے، ان میں سے میں ایک ہی اہم کام کی طرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے پروگرام سے مربوط بھی ہے اور آگے پھر گفتگو کا آغاز بھی انشاءاللہ یہ مقدمہ بن جائے گا، کہ وکالت کا جو سسٹم تھا، یعنی تشیع کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنا تھا، کہ دیکھیں پہلے آپ کا امام ہوتا تھا لیکن آپ کی ملاقات ذرا مشکل تھی، لیکن یہ پتہ تھا آپ کو کہ کس شہر میں ہے، آپ کو یہ بات پتہ تھی کس جیل میں ہے، آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ کس ظالم خلیفہ نے قید کر رکھا ہے، یہ علم تھا آپ کو۔ اب ایک نئے زمانے میں آپ داخل ہونے والے ہیں، آپ کا امام ہوگا اور وہ پردہ غیبت میں ہوگا، اب آپ کا رابطہ کیسے ہوگا، یہ وہ تاریخی سوال ہے اور امپورٹنٹ ترین ایشو ہے کہ جو ان تین شخصیات نے جو بہت سارے اہم کام کیے، اس میں سے ایک کام یہ تھا، وکالت کے نظام کا متعارف کروانا، ہمارے بعد تم کن سے رابطہ کرو گے، وہ جو رابطہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، آیا وہ کوئی بات تم سے کہیں گے، کوئی حکم دیں گے، تمہارا ماننا اس کو واجب ہوگا، آیا ہم یعنی ان کی باتیں تمہارے لیے حجت ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا، کیونکہ آپ غیر معصوم کی قیادت آپ کو فرض کریں جہاد کا حکم دے رہی ہے، غیر معصوم کی حکومت آپ کو فرض کریں ظالم حکمران سے ٹکرانے کا حکم دے رہی ہے، تو بڑا مسئلہ بننے والا ہے آئندہ۔ جو لوگ ابھی تک عادت کر چکے تھے کہ انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آئمہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب ان کو یہ کہا جائے غیر معصوم کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح سے اوبے اوبیڈنٹ رہ کے آپ نے اطاعت کر کے آپ نے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرنی ہے، یہ خود ایک بڑا موضوع تھا. امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ اس پر کام کیا اور یہ وکالت کے نظام کو متعارف کروایا. وکالت کے نظام سے مراد یہ کہ ابھی پہلے مرحلے میں محدث، آئمہ کے بعد محدث ہماری حجت ہیں تم پر اور ہم ہیں حجت ان پر، یہ روایات کے اندر ہے. پھر کہا کہ محدثین کے بعد آہستہ آہستہ فقہا، فقہا کا بھی آپ نے دیکھیں مالک اشتر کو بھی فقی کہا گیا، اسی طرح سے حبیب نے مظاہر کے لیے لفظ فقی استعمال ہوا، مرد فقی کا لفظ استعمال ہوا، اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کے لیے فقی کا لفظ استعمال ہوا. یعنی یہ جملہ بھی آہستہ آہستہ متعارف کروایا جا رہا ہے کہ جب زمانہ ترقی کرتا جائے گا تو ہماری احادیث روایات، ہماری سیرت اور قرآن اور ایک تاریخ جو کہ ہم نے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے گزاری، تمہیں ان میں سے جو ہے نا وہ موجودہ اپنے زمانے کے مسائل سے استنباط کر کے شرعی مسئلہ نکالنا ہوگا. یہ خود ایک، یعنی یہ خود ایک بہت محنت کا کام ہے. اس لیے آپ دیکھیں فقی اور مجتہد جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جو میں نے حکم تمہیں بتا دیا بس یہی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں واللہ عالم، آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے اردو کے طور پر مسائل ہوتی تو نہیں لکھا ہوا، ورنہ عربی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم، کہ ہم نے تو تمہیں اپنی 50-60 سال جو محنت حوضوں میں رہ کے کی، مدرسوں میں رہ کے کی، ہماری سمجھ میں یہ حکم آ گیا ہے، ہماری سمجھ میں یہ فتویٰ آ گیا ہے، اب ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے تو اللہ جانتا ہے. لیکن الحمدللہ یہیں پر روایات اہل بیت سے موجود ہیں کہ تم نے یہ جو محنت کی ہے نا تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا، اگر وہ غلط ہوا تو بھی تمہیں اجر ملے گا، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا اللہ کے حکم کو نکالنا. اب یہ جو اگر یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر یہ جو موضوعات ہیں نا کہ فقیہ کو ولایت حاصل ہوگی، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہے. لیکن جیسے اہل بیت کو موقع نہیں ملا، ولایت کا ایک مزداق حکومت، قدرت، طاقت، جب موقع نہیں ملا تو کبھی بھی فقی ولایت کے اس عنوان سے کہ وہ سیاسی اعتبار سے بھی، طاقت اور حکومت کے اعتبار سے بھی، یہ والا مفہوم کتابوں میں ہے، یعنی آپ کو فقہ کتابوں میں سارے مفاہیم مل جائیں گے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقی کی ولایت کے مخالف ہے. زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختیارات پر ہوتا ہے کہ اس فقی کے اختیارات کیا ہیں، چاہے وہ، یعنی آپ کسی بھی مجتہد کا نام لیجئے اور آپ کہیں کہ یہ ولی فقی کے مخالف تھے تو آپ کو غلط فہمی ہے، وہ ولایت فقی کے مخالف نہیں تھے، وہ ولایت کے اختیارات کے، کہ فقی کو کتنے اختیارات ہوتے ہیں، پر اختلاف ہوتا ہے. اور یہ تبھی اختلاف تھا کیونکہ آپ کے 1200 سال گزر گئے اہل بیت علیہ السلام کے بعد، آپ نے 1200 سال ایسے گزارے پردہ غیبت میں جانے کے بعد کہ جس میں تشیع جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے زندہ رہی، آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کی شاید پروگراموں میں بات کہی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کو تشیع کا مرکز نہیں کہہ سکتے ان 1200 سالوں میں، یعنی کبھی آپ کو اٹھا کے پٹخا انہوں نے بغداد میں، کبھی آپ کا مرکز جا رہا ہے سامرہ میں، کبھی آپ کا مرکز جا رہا ہے ہلہ میں، کبھی آپ کا مرکز جا رہا ہے نجف میں، کبھی پھر آپ کا مرکز جا رہا ہے دوبارہ اصفہان، شیراز، حتیٰ سیستان، بلوچستان کے اندر مرکز جا رہا ہے تشیع کا، پھر آپ جا رہے ہیں بحرین،
سیستان، بلوچستان میں مراکز رہے ہیں
ہمارے، نہیں مرکز رہا ہے، جیسے مرجعیت تھی نا، جیسے مرجعیت نجف میں بیٹھی ہے، جیسے مرجعیت قم میں بیٹھی ہے، ایسے سیستان بلوچستان میں مرجعیت جا کے بیٹھی ہے. ہم سامرہ میں بیٹھے، پھر ہم چلے گئے بیروت، دیکھیں وہاں جبل عامل کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، پھر آپ آگے بحرین، پھر آپ حجاز چلے گئے، حجاز میں جو قطیف اور احسا ہیں ہمارے مرکز ہیں، ہم وہاں جا کے، یعنی یہ تشیع 1200 سال کسی بھی جگہ استعماری طاقتوں نے آپ کے مرکز کو مضبوط نہیں ہونے دیا. اچھا آپ کی صرف مراکز ہی نہیں کہ انہوں نے نہیں بننے دیا، بلکہ آپ کی کتابوں کے خزانے، آپ کی لائبریریاں کس طرح جلائی گئی ہیں، کس طرح تباہ کیا گیا، وہ مجتہدین و فقہا کہ جن کے خلاف قیام کرتے تھے ان کو کس طرح خاموش کیا گیا. یعنی آپ یہ پوری تاریخ ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ فقہا نے تشیع کو کن مشکل حالات سے جو ان پر گزرتے رہے لیکن پھر بھی پہنچا دیا نئی نسل تک، یہ بہت بڑی بات ہے، پہنچ گئی آپ تک، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ الحمدللہ فقہا کام ہے. اسی لیے کبھی بھی انقلاب اسلامی کو اس طرح سے دیکھنا کہ خمینی ابو شکر نے ایک نظریہ پیش کیا اور پھر انہوں نے اسے کامیاب بھی کر لیا اور الحمدللہ وہ اب تک چل بھی رہا ہے. امام نے کبھی اس طرح بات نہیں کی، خمینی ابو شکر کبھی انہوں نے یہ بات اس طرح سے نہیں کی، ہمیشہ کہا کہ نہیں، جو گزشتہ لوگوں کے کاموں کا ثمرہ تھا، نتیجہ تھا، ہم وہاں سے لے کے اس کو آگے بڑھے ہیں. اور یہی بات صحیح ہے، آپ نے 1200 سال کے اندر اتنی پریکٹس کی ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی اب فقی کے پیچھے کس سٹائل میں چلنا ہے، کس انداز میں چلنا ہے، کیا اختیارات دینے. اور یہ مرحلہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے تاریخ میں طے کیا اور بعد جو ہے وہ فقہا بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ شیخ مفید کو لیں، آپ شیخ طوسی کو لیں، آپ علامہ ہلی کو لیں آپ، اس کے بعد پھر آپ علامہ مجلسی کو لیں آپ، یعنی میں بہت تیزی سے یہ بتا رہا ہوں، الا ان سب کے درمیان میں بہت سارے فقہ مجتہدین موجود ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور الحمدللہ بالآخر موضوع جو ہے وہ فقہ یعنی اور علماء، یوں بلکہ آپ یوں کہیے انبیاء، انبیاء سے آئمہ، آئمہ سے فقہ محدثین، محدثین سے فقہ، اور فقہ سے ہوتا ہوا انشاءاللہ موجودہ زمانے کے فقی تک، یہ بات جو ہے وہ ایک بہت بہت ہی سخت سفر کر کے الحمدللہ پہنچ گئی اور انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔
اچھا آغا، بہت خوبصورت بات کی نے کہ ان فقہ نے جو نا بہت ہی تشیع کو یہاں تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ہے ان کا، اور اگر ان کا کردار نہیں ہوتا شاید تشیع ہم تک اس طرح نہیں پہنچ پاتی۔ تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں، انقلاب اسلامی کو، انقلاب اسلامی کے تناظر میں ان کی خدمات کو دیکھیں، تو کیا ان کی جو خدمات تھی وہ انقلاب اسلامی کا پیش خامہ بنی ہے، یا امام خمینی نے جو ہے نا وہ کوئی ان کا کردار انقلاب اسلامی سے جو ہے نا وہ الگ تھا بالکل؟
یہ بہت اچھا ہے کہ ابھی رہبر معظم کا جو خطاب ہے انہی دو مہینوں میں، میرا خیال ہے ہاں قم کے جو لوگ ملنے کے لیے رہبر سے آئے تھے، ابھی اسی ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ایک بڑا شاندار خطاب ہوا ہے۔ اتفاق سے رہبر معظم نے گزشتہ سارے انقلابوں جو یعنی جو پیش خیمہ ثابت ہوئے یا جنہوں نے اسپیڈ لگا دی اس انقلاب کو کامیاب کرنے میں، رہبر معظم نے قم کے علماء سے گفتگو کرتے ہوئے ان انقلابات کو گنوایا ہے، باقاعدہ سارے انقلابات گنوائیں۔ مثلاً اگر میں یعنی ایک آدھ شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ کم ہو جائے، لیکن میں اپنے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو پیش خیمہ ثابت ہوئے اور الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران خمینی بت شکنی قیادت میں کامیاب ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان پانچ چھ انقلابوں کو چھوڑ بھی دیں جو 150 سال کے اندر آئیں، اگر آپ پچھلے کو بھی دیکھیں تو سبھی کی زحمتوں کا نتیجہ جو ہے وہ الحمدللہ 150 سال کے اندر آیا، اور 150 سال کا نتیجہ جو ہے وہ پھر 1961 سے جو امام خمینی کی تحریک شروع ہوتی ہے وہاں پر اس کا واضح طور پہ ثمر نظر آتا ہے۔ خوب، ان میں سے میں جو بہت معروف ہیں اور کسی نہ کسی حد تک آپ کے ذہن میں موجود بھی ہیں ان پر پہلے تذکرہ کرتا ہوں۔ جیسے ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس کو ہم تمباکو کا انقلاب کہتے ہیں، اب یہ فقہ اور اس میں اس وقت ہمارے آیت اللہ تھے جن کو آپ کہتے ہیں آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ کے نام سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے ایک استعمار کی بہت ہی خطرناک سازش کو کہ جو شیعہ دنیا میں یعنی ایران اور عراق میں داخل ہو رہے تھے، اسی طرح جیسے برصغیر میں داخل ہوئے تھے
ایسٹ انڈیا کمپنی،
ایسے وہ تمباکو کے بزنس کو انحصاری طور پہ اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے۔
جی جی،
مراد یہ تھی کہ اگائیں گے بھی خود ہی اس کو، پھر اس کو کاشت کریں گے، کاشت کے بعد اس کی یعنی خود کٹائی کریں گے، کٹائی کے بعد جو ہے وہ خود اس کو پیکٹ میں بستہ بندی ہو جائے گی یا جو بھی ہوگا، بعد میں اس کو بیچیں گے بھی، اور حتی یعنی ہر چیز کو جو ہے نا وہ تمباکو کی صنعت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، یوں اس طرح جملہ استعمال ہوا۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ نے کہا کہ جو بھی تمباکو کو استعمال کرے گا، یعنی دیکھیں آپ کتنی اہم بات ہے، اس کو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے امام زمانہ سے جنگ کی، یہ فتوے کا جملہ ہے، ایسا ہے جیسے اس نے امام زمانہ سے جنگ کی۔ لوگ حیران ہو گئے، تمباکو کا استعمال، سگریٹ پینا، حقہ پینا، فلاں، یعنی امام زمانہ سے جنگ، کہا یہ اتنی ہی اہم بات ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ اگر اس کو ہم نے آنے دیا تو کس طرح عالم اسلام کے اوپر جیسے برصغیر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ایسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیں شیعہ آبادیوں کو۔ دیکھیں آپ کس حد تک الحمدللہ یہ پہلا ہوا، کامیاب ہوا۔ پھر مشروطہ دوسرا انقلاب تھا ایران کے اندر، کہ جب بادشاہی نظام کو کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ جمہوری قوانین اور اصول بھی آنے چاہیے اور پارلیمنٹ بننی چاہیے اور عوامی رائے بھی ہونی چاہیے، اس کو مشروطہ انقلاب کہتے ہیں۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری بعد میں اسی مشروطوں کو بچانے کے لیے یعنی پھانسی پہ ان کو شہید ہوئے، پھانسی ان کو ملی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تیسرا بڑا انقلاب آتا ہے کہ جو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جس میں خود تیل کو، آئل کو، یعنی ایران کے آئل کو نیشنلائز کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا، آیت اللہ کاشانی جیسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس کو نیشنلائز کروایا آئل کو، ورنہ آئل کی
آئل تو دے رہے تھے نا وہ،
یورپ لوٹ رہا تھا، امریکہ لوٹ رہا تھا، امریکہ تو زمانے کا استعمار نہیں تھا، برطانیہ اور یہ رشیا اور جرمنی اور فرانس، یہ سب لوگ ایران کے آئل کو اور مسلمانوں کو آئل کو لے جا رہے تھے بلا معاوضہ، کچھ دے بھی نہیں رہے تو لے بھی جا رہے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑا انقلاب ہے کہ جو برپا ہوا ہے آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں۔ اسی طرح سے ایک اور وہ انقلاب کامیاب نہیں ہو پایا لیکن ایک بند ضرور باندھا گیا ہے کہ جو ہمارے مرزا کوچی خان جنگلی کے نام سے شخصیت معروف ہوئی ایران کے شمالی پہاڑوں کے اندر، اس نے رشیا سے کہ کیوں روس جو ہے وہ ہم پر قابض ہو رہا ہے اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس طرح تو آیت اللہ بوشہری تھے کہ جنہوں نے داخل نہیں ہونے دیا بوشہر، یعنی دوسرے لفظوں میں جو جنوبی علاقے کہلاتے ہیں ساحل سمندر کے، شیراز اور شیراز سے نیچے کے جتنے بھی علاقے تھے، یہاں پر قبضہ برطانیہ چاہ رہا سمندر کے ذریعے داخل ہو جائے، آیت اللہ بوشہری جیسی شخصیت نے قیام کیا۔ اسی طرح سے ایک بہت عظیم شخصیت رہے ہمارے جو تبریز میں ہوا کرتے تھے، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے تبریزی نے جب وہاں پر قیام کیا اور وہاں سے جو ہے وہ استعمار کو مار بھگایا، تبریز میں داخل ہونا چاہتا تھا استعماری طاقتیں، تو یہ سلسلہ جاری رہے کہ بات پہنچ گئی آیت اللہ مدرس تک کہ ان کا ذکر کیے بغیر بات مکمل ہوتی نہیں ہے۔ آیت اللہ مدرس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، شاہ خبیص کی پارلیمنٹ ہے، اس شاہ کا بادشاہ یعنی جو ابھی آخری شاہ تھا ایران کا، پہلے بھی اس کا باپ، تو اس کے زمانے کی بات ہے، محمد رضا وہ تھا، رضا شاہ یہ تھا، تو وہ جو ہے نا اس نے خبیص نے پوری کوشش کی، حجاب کے خلاف قیام کیا اس نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے نا پردہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اس نے پارلیمنٹ کے اندر رشی امریکنز کو جو بہت زیادہ مراعات دی ہیں، برطانیہ کو بہت زیادہ مراعات دی ہیں، قوانین بنا دیے ایسے پارلیمنٹ کے ذریعے سے کہ اگر ان کا بندہ جو ہے جو چاہے قتل عام کرتا رہے ہمارے ملک میں، اس کا کیس تو انہیں کے ملک میں جا کے چلے گا، ہمارے نے اگر ان کو کتا بھی مار دیا اور ہمارے مشتہد نے بھی کتا مار دیا تو بس پھر وہ بھی انگریز اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے جا کے کیس ان کے ملک میں چلے گا۔ یعنی عجیب سے قانون تھے، کیا پتہ لسی ان کے نام سے معروف ہوا، اس کا انگلش کیا کہتے ہیں مجھے اس کا تلفظ کا علم نہیں ہے۔ بہرحال تو آیت اللہ مدرس نے وہاں پر قیام کیا اور پارلیمنٹ کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، لیکن بہرحال اس اللہ کے بندے کو بھی اسی کے امامے کو سر میں لپیٹ کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی شخصیات، اور پھر آیت اللہ برجردی نے امام سے پہلے، دیکھیں آپ انقلاب قیام سے پہلے جو 1961 میں ہوتا ہے اس سے پہلے آیت اللہ برجردی نے کتنے اعلیٰ شاگردوں کا ایک سجایا اسٹیج دیا ہے امام خمینی کو، کہ جہاں سے پھر خمینی بت شکن نے آغاز کیا الحمدللہ اپنی تحریک کا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ انقلابات اور شخصیات کی کاوشیں اور کوششیں ایران، عراق اور شیعہ آبادیوں میں، کہ جو الحمدللہ بہت ہی یوں کہیے کہ ڈائریکشن مل چکی تھی، عوام تیار تھی، پھر خمینی بت شکن نے جب موضوع اٹھایا تو الحمدللہ وہ پھر ہم نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں کامیاب ہوا
الحمدللہ۔ اچھا اب یہ تو امام خمینی سے پہلے کی کوششیں، یہ بتائیے کہ امام خمینی نے انقلاب اسلامی کے لیے کوششوں کا آغاز کب کیا؟
ہاں بہت اہم بات ہے، خمینی بت شکن آپ کو معلوم ہے کہ 1902 ان کی پیدائش ہے، اور والد صاحب جو ہیں بالکل ابھی یہ گود میں ہی ہیں کہ والد صاحب ڈاکوؤں سے نجات دلا رہے ہیں علاقے کو، خمین جیسے علاقے میں، اور وہاں پر شہادت ملتی ہے۔ آیت اللہ پسندیدہ جن کے بڑے بھائی ہیں وہاں سے پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے، والدہ اور پھر ان کی ایک پھپھو جو بنتی ہیں وہ الحمدللہ بہترین انداز میں ان کی پرورش کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ کا بندہ آپ دیکھیں کہ گھر سے ہی مجاہد ہیں، یعنی جہاں گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہو کہ والد صاحب جو ہیں وہ علاقے کو نجات دیتے ہوئے شہید ہوئے، ڈاکوؤں سے نجات دلاتے ہوئے مصطفیٰ خمینی، تو یہیں سے جو ہے نا وہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے کہ یعنی ایسی شخصیت کی جو ہے نا وہ یہ الحمدللہ ولادت اولاد ہوئی ہے، اور اس اولاد نے جو ہے وہ شروع سے اس طرح کا ماحول دیکھا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا یہ اٹھان ہے خمینی بت شکن کی، پھر یہ جو دو چار میں نے انقلابات آخر میں تذکرہ کیے یہ سب اس وقت کے جب امام لڑکپن میں، بچپن میں، حتیٰ کہتے ہیں امام خمینی خود کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ کے لفظ تو شاید وہ آیت اللہ نہ کہلواتے ہوں، لیکن جو شخصیت تھی مرزا کچن خان جنگلی کے عالم دین تھے، ان کی تحریک جب چل رہی تھی تو ان کے بقول خمینی بت شکن کے کہ میں خود اس تحریک میں اس طرح سے شامل ہونے کی کوشش کرتا تھا کہ اسلحہ جمع کروں اور باقاعدہ ان کو پہنچاؤں، یعنی یہ امام بالکل نوجوانی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ دینا چاہتا تھا، یعنی اس الحمدللہ ظرفیت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ خمینی بت شکن کی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر پڑھنے میں بھی بہت اعلیٰ شخصیت ہیں الحمدللہ، جب خمین میں استاد مکمل ہو جاتا ہے سارے اساتذہ سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں تو پھر یہ چلے جاتے ہیں شہر عراق میں، الف رے الف کاف جو قم سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر، وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مجتہد مسلم وہاں بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب انقلابی تحریکوں کو دیکھا ہوا انہوں نے، یہ ان کے سامنے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، ان کے سامنے فلسطین پر قبضہ ہوا ہے، اسرائیل بنا، یعنی یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو امام کے ذہن میں ہیں، اور کب پتہ چلتا ہے کہ جب امام ان کے اوپر ریئیکشنز دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی تحریک کی صورت میں نہیں اٹھاتے اس موضوع کو۔ تحریک اس لیے کیوں نہیں اٹھاتے، یہ ایک بہت دقیق نقطہ ہے کہ تحریک کیوں نہیں اٹھاتے، کیونکہ جب یہ پہنچتے ہیں آیت اللہ برجردی کی شخصیت، یعنی اس کو جس کو آپ کہیں کہ قم آتے ہیں اور قم میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی ایسی شخصیت نہیں ہے، قم کو انشاءاللہ جس کا حق بنتا ہے اس طرح کا ایک مرکز بنائے، تو پہلے یہ عبدالحلیم عبدالکریم حائری صاحب کو لے کر آتے ہیں، حاج عبدالکریم حائری بہت بڑی شخصیت تھی حاج کی، ان کو لے کر آتے ہیں قوم نجف سے باقاعدہ، اور یہاں پر ایک مرکز مضبوط کرتے ہیں اور خود بھی ان کے دروس میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کی رحلت کے بعد آیت اللہ برجردی کو برجرد سے لے کر آتے ہیں، اور پھر یہاں پر آیت اللہ برجردی کے پاس سامنے پہلے خود بیٹھتے ہیں بھائی، وہ جانتے ہیں کہ یہ خود مجتہد مسلم ہیں جو بہت کم عمری میں ہی عراق میں مجتہد بن گئے تھے۔ پھر یہاں ایک شاگرد پروری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رحلت ہوتی ہے آیت اللہ برجردی کی۔ میں نے جو کہا نا کہ تحریک کی شکل نہیں دی اپنے نظریات کو انہوں نے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بڑے بزرگان بڑے علماء موجود تھے، اور یہ ایک تاریخی تجربہ بھی ہو رہا تھا کہ جو ایک قیام ہوا ہوا تھا اس زمانے میں، وہ نواب صفوی کا قیام تھا جو ساتھ ساتھ جاری چل رہا تھا۔ وہ نواب صفوی کے جو ساتھ دینے والے چھوٹی ہم کہتے ہیں نا جو ٹیم ہوتی ہے، عموماً ان علماء کو جو ہے نا وہ بڑے علماء کی مصلحتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے نواب صفوی جیسا جوان مجتہد جو ہے نا وہ تو شاہ کے خلاف قیام کی حالت میں ہے، اور آیت اللہ برجردی جو ہے نا وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، یعنی اس طرح کا ماحول پہلے ہی بنا ہوا ہے۔ تو یہ والی بات ہوتی ہے اصل میں جب ہمارا علم کم ہوتا ہے، ہماری جو ہے وہ وسعت ذہن کی کم ہوتی ہے،
بالکل ایسا ہی
جو ہے وہ ہماری تحریک میں ہماری گہرائی کم ہوتی ہے، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔
ہم لوگ یہاں پر بھی نارملی سنتے مطلب یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں۔
اب وہ ایک آیت اللہ برجردی، تو امام خمینی بہت زیرک شخصیت ہیں، انہیں یہ بات پتہ تھی کہ یعنی وہ انقلابی اقدام جو امام 59 عمر میں کر رہے ہیں، یعنی 1961 میں قیام کیا ہے، شروع کیا ہے 1961 کا مطلب امام کی عمر 59 ہے۔ عموماً 59 اور 60 آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں قبر میں کہتے ہیں کہ اب تو تمہارے پاؤں ہیں اور فلاں ہیں۔ آپ تحریک کا آغاز اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ آیت اللہ برجردی کے زمانے میں کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھا لیں۔ آمادگی، تیاری، خود تیاری، شاگردوں کی تیاری، یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن خود اس طرف نہیں۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بہترین انداز میں 1961 کے اندر آیت اللہ برجردی کی رحلت کے بعد تحریک اٹھتی ہے، پھر امام کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور ایران کے اندر جو ہے وہ خمینی کی صورت میں لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ فقیہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہم نے نہیں دیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ اکیلا قیام بھی نہیں کرے گا، نہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہم ساتھ دیں نہ دیں اس نے قیام کرنے، یعنی لوگوں نے محسوس کر لیا تھا، اور عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس 1414 سال کے اندر جو ملک بدری تھی امام کی۔ 1414 سال میں ایرانیوں نے انقلاب یا امام خمینی کو واپس لانے کے لیے، ان کی تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کسی وقت ان قربانیوں کو یاد کریں، کس شہر میں کیا ہوا، کس مجتہد کے ساتھ کیا ہوا، کس مدرسے کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب خواتین کے ساتھ کیا ہوا، کتنی جیلیں بنی، کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں امریکہ کا رول کیا رہا، اس میں برطانیہ کا رول کیا رہا، اس میں اسرائیل کا رول کیا رہا، یہ سب ایک الگ بحث ہیں ان 1414 سال کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن بہرحال عظیم اور عظیم قربانیاں دینے کے بعد، جس میں خود خمینی بت شکن کا اپنا بیٹا جو اپنے والد کے نام پہ نام رکھا تھا، مصطفیٰ خمینی ان کا نام تھا نجف کے اندر، اور اس کو امام خمینی نے یہ جملہ ان کی رحلت کے بعد کہا ہے، شہادت کے بعد کہا ہے کہ مصطفیٰ مستقبل کی امید تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس طرح سے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی کہ وہ بہت بڑی شخصیت بنتے، لیکن بہرحال خدا کی مصلحت یہ تھی کہ یہ یعنی یہ درد بھی جو ہے نا وہ خمینی اپنے دل پر لے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جوان بیٹا اور بہت ہی کامیاب بیٹا شہادت ملتی ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایرانی عوام نے اسے کامیاب کر لیا، انقلاب کو کامیاب کر لیا
الحمدللہ۔ اگر صاحب یہ جو ہے نا وہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، ہم اگلے پروگرام میں پھر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کی گفتگو سماعت فرمائی، ہم نے انقلاب سے پہلے کے کچھ حالات کا مختصرا جائزہ لیا، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد سے جو فقہا کی خدمات ہیں اس کا مختصرا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انقلاب اسلامی کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور انقلاب اسلامی کا ان سے مقابلہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔